السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النساء آية نمبر 15. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. فورت بارا آخر ركوع. جیسے کہ سورہ النساء شروع ہوا ہے، جب سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ اس میں خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور خصوصاً خواتین کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے یا رویہ ہونا چاہیے یا ان کے کیا حقوق ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. ایک طرح سے یہاں پر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ذمے ان کے کیا فرائض اور کیا حقوق ہوتے ہیں اس کی بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے. اسی لیے سورہ النساء جو ہے وہ بہت ہی اہم سورت ہے. سورہ النساء ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو یقین جانیے کہ آج جو ہمارے یہاں معاشرے میں ایک حقوق کی جو ڈیمانڈ یا مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ ویسا نہیں ہوا، ان تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے اگر ہر کوئی اپنے اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے. اور قرآن اور حدیث ہمیں اتنی بہترین تعلیمات دیتے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہترین، پرامن معاشرہ وجود میں آئے، تو اگر سورہ النساء کے ان احکامات اور احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ بہت ہی بہترین وجود میں آ سکتا ہے، یا ہم اپنے معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہاں جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم ابھی سے جان لیں. یہ آیتیں دراصل سورہ نور سے پہلے کی نازل کردہ ہیں. ان آیتوں میں جو حکم دیا گیا ہے، یہ آیتوں کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ سورہ نور کی آیتیں واضح طور پر آ گئیں، اور پھر اس میں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی بدکاری کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے آدمیوں میں سے چار کی گواہی لے لو. وہ عورتیں جو بدکاری کے مرتکب ہوں. فاحشہ، یہاں پر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فحش کا لفظ جو ہے بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس کی تفصیل تو ویسے ہم آگے کی صورتوں میں ہی پڑھیں گے، یہاں صرف اتنا آپ جان لیجئے کہ یہاں پر فحش سے مراد دراصل زناکاری ہے یا شوہر سے خیانت. باپسی منکوہ سے نکاح کرنے کے لیے بھی فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے، زنا کے لیے بھی فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے، بے حیائی کے لیے بھی بعض اوقات فحش کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر وہ عورتیں جو بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں، جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شوہر سے خیانت کی ہو، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ان کے کسی سے تعلقات کا یقین ہوتا ہے، اور کوئی چار گواہ مل جاتے ہیں، کیونکہ فاستشهدوا کہ چار گواہ گواہی دے دیں تم میں سے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کر دے. یہاں پر زنا کے احکامات بتائے جا رہے ہیں. احکام وراثت کے بعد، یعنی جو تفصیل سے وراثت کے احکام دیے گئے، اس کے بعد اب معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہو سکتی ہیں اور اس کا سد باب، اس کا توڑ، اس کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے اوپر جو چیز رکھی گئی ہے گناہوں میں یا برائی میں، زنا اور فحاشی، اور اس کے لیے چار گواہوں کا نصب مقرر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پر الزام نہیں لگانا ہے، یعنی آپ آرام سے نہیں کہہ سکتے اسلام جو ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہے، وہ ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. سوری مذہب میری زبان سے نکل رہا ہے، لیکن دین ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ مذہب تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ لوگوں کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین ہمارا، ہمارا دین ہمیں بہترین تعلیمات سے نوازتا ہے. دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام نہ لگاؤ. ایون اگر تم نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو ایسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور تم نے اکیلے دیکھا ہے، تو تم خاموش ہو جاؤ، یا تو اسی وقت دوڑ کے جاؤ اور اپنے ساتھ مزید تین لوگوں کو لے کر آؤ، اور ان تینوں کو بھی وہی دکھاؤ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اگر تمہیں تین لوگ مزید نہیں ملتے ہیں اور تم اکیلے اس کے گواہ ہو، تو پھر تم وہیں خاموش کر کے بیٹھ جاؤ. کیونکہ برائی کا اظہار کرنا یا کسی نے برائی دیکھی ہے تو اس کی تشہیر کرنا، وہ بھی ایک گناہ میں آ جائے گا. تو برائی دیکھو تو تم یا تو اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں اس کو بتانا ہی ہے، تو پھر تم مزید تین کو اور لے کر آؤ. ادروائز تم بالکل بھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اس کے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے انہیں اس حالت میں نہ دیکھ لو. یہ اسلام کا اصول ہے، قانون ہے، رول ہے. یہ آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر اتنے عام طریقے سے، نہیں اس کو کوئی مایوب بات اور اس کو کوئی بڑا گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، آرام سے تہمت لگا دی جاتی ہے کسی پر بھی کہ فلاں کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اگر ہے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہیں، تو آپ خاموش ہو جائیے. تو برائی کی تشہیر نہیں کرنی ہے. تو اور اگر دیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کے تعلقات ہیں، تم اس کو مزید تین گواہ لاؤ، ٹوٹل چار گواہ ہوں گے، تو تب پھر کیا کرو، ان کو سزا دو. اور جب چار لوگ سزا دے دیں، تو پھر ان کی سزا یہ بتائی گئی کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. یعنی یہ عورتوں کے لیے ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے. سورہ بقرہ میں ہم ان آیات کی یا اس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں جو ناسخ و منسوخ جو آیتیں ہیں، جیسے کہ جس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک کال میں، ان کا کال ہمیں ملتا ہے کہ مسجد میں ایک شخص کچھ تقریر کر رہا تھا یا خطبہ دے رہا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس سے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی ان آیات کا علم ہے جو ناسخ و منسوخ کہلاتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے اس کو منبر سے نیچے اتار دیا کہ جو ناسخ و منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو، وہ درس و تدریس کا کام نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، پھر ان کا حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد کون سی دوسری آیت نازل ہوئی جس میں کوئی اور حکم بتایا گیا. تو سورہ نور میں جہاں پر آیا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، 100-100 کوڑے کی سزا ملتی ہے. تو اس سورہ نور میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں پر پہلا والا حکم ہے، اب یہ منسوخ ہو چکا تھا. تو کہا گیا تھا کہ ایسا کرو کہ اگر تم دیکھ لو اس طرح سے کسی کو بدکاری میں ملوث ہوتا ہوا، تو اس کو گھر میں بند رکھو، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. تو یہاں پر جو لہن سبیلا کا لفظ آ رہا ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور احکام نازل کر دے اور ان کا معاملہ کلیئر کر دے. تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ جو ہے پوری طرح سے کلیئر کر دیا کہ اب اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کی جو گواہی رکھی گئی ہے وہ اتنی سخت اور کڑی کیوں ہے؟ تاکہ ایسی برائی ظاہر نہ ہو اور ایسی برائیوں کو پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. یہی حکمت الہی ہے، یعنی اللہ کی یہی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ چار گواہوں کا نصاب مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کڑی شرط کے ساتھ ایک طرح سے مشروط کر دیا ہے کہ ہر بات میں لوگ جو ہے یہ نہ کرنے لگے پھر کہ ہر آئے کسی پر بھی الزام لگا دیا. نہیں، بلکہ چار گواہوں کی کڑی جو ہے شرط اس کے اوپر مقرر کر دی. اس لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی، اس لیے کسی کے لیے اس طرح کا ہمیں ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا، اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایزا دو، یعنی سزا دو. اب یہاں پر واللزان سے مطلب بہت ساری چیزیں آئی ہیں، الگ الگ مفسرین نے اس کا الگ الگ معنی لیے ہیں، لیکن ابن جریر طبری جو بہت مشہور گزرے ہیں، جو کہ مفسر بھی تھے فقیہ بھی تھے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں واللزان سے مراد مرد اور عورت ہی ہے. کچھ دوسرے مفسرین یہاں پر مرد کا مرد سے تعلق بھی لیتے ہیں، وہ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب بڑا گناہ ہے، جو عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں کہ مرد کا مرد سے تعلق ہو. اسی طرح سے عورت کا عورت سے تعلق وہ بھی گناہ ہے، کہ اگر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے سامنے بھی برہنہ ہونے سے منع کیا ہے. اور جب گلے ملتے ہیں ہم تو بالکل جسم کو بہت زیادہ چمٹانا نہیں چاہیے، بلکہ گردن کے ساتھ ملنا چاہیے. اس سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں اس لیے تعلیم دی ہے کہ عورت کا عورت سے تعلق بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جو غلط شمار کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں سیحاق کہتے ہیں. جیسے کہ آج آپ خود جانتے ہوں گے نا کہ میڈیا پر یہ الفاظ آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے، لیسبین وغیرہ، کہ مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی، یہ سب چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں. تو اسی لیے عورت کا عورت کے پاس بھی سونا اس طرح سے جائز نہیں کہ وہ چمٹ کر سوئیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں پر واللزان سے مطلب زیادہ تر مفسر نے مرد اور عورت کا ہی تعلق لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مرد کا مرد سے تعلق بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اور عورت کا عورت سے تعلق بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اب اگر وہ ایک مرد اور عورت ہوں تو کیا کرو، ان کو سزا دو. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ کان تواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو ہم انسان نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتے ہیں. کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان کسی کو بخشتے نہیں ہے. آپ ہمارے معاشرے پر تھوڑی سی نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی ایک شخص سے کبھی اس کی نوجوانی میں یا کبھی کوئی ایسے وقت میں نادانستگی میں اسے غلطی ہو گئی ہو، بعد میں وہ توبہ بھی کر لے، اپنی اصلاح کر لے، وہ شخص بہت بدل چکا ہو، لیکن ہمارے معاشرے کے لوگ اسے نہیں بخشیں گے، نہیں چھوڑتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کو شخص نظر آ جائے، ایون اگر وہ نماز کے لیے جا رہا ہے وہ شخص، تو ہم ضرور اشارہ کر کے کہیں کہ اچھا دیکھو یہ بڑے نمازی بنے پھرتے ہیں، ہم نے تو ان کے ایسے ایسے رنگین قصے سنے ہیں نوجوانی کے. تو یہ سب کیا ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ دوسروں کے عیوب کو ظاہر نہ کرو، لیکن ہم انسان نہیں بخشتے ہیں لوگوں کو. کوئی اگر نیک بننا بھی چاہے نا اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر کے، تو ہم اس کو نیک بننے نہیں دیں گے. ہم اتنا اس کو اس کے ماضی کے بارے میں یاد دلاتے رہیں گے کہ تم تو ایسے تھے، تم تو ویسے تھے، تم میں تو اتنی خرابیاں تھیں، اور ایسے جملے کہہ کے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا ہم. یعنی کیسے ہم نے ایسے مقولے ایجاد کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، طنز کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر. تو جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ اصلاح کر لے، وہ توبہ کر لے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ کا لفظ آتا ہے، تو توبہ کبھی بھی بغیر اصلاح کے نہیں ہو سکتی. اور اصلاح کیا ہے؟ کہ اس گناہ کی طرف نہ جانا، دوبارہ اس گناہ سے ایسے منہ موڑے رہنا کہ جیسے آگ میں جانا انسان کو ناگوار ہوتا ہو. تو توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ بار بار توبہ کریں بار بار اصلاح کریں، نہیں، ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر کیا کرو، ان کو چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو، زبردستی نہ ان کے اوپر طنز کرو، نہ ان کو سزا دو، نہ ان کے پیچھے پڑے رہو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے، تواب الرحیمہ. تواب فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. اگر آپ لوگ گرامر جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ متوجہ ہونے والا. جب اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، جو چاہے تو سزا دینے پر قادر ہے، لیکن وہ جب توبہ قبول کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے بندوں پر، تو ہم بندے کیوں نہیں ایک دوسرے سے درگزر کرتے، کیوں نہیں لوگوں کو بخش دیتے، کہ ان کے ماضی کے ایسے اوراق جس سے وہ خود توبہ کر چکے ہوں اور وہاں سے پلٹ آ چکے ہوں، ہم ان اوراق کو بار بار پلٹتے رہتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں ہو، ہم دوسروں کے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو چھپانے والے بنے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ عورت کی سزا یہ تھی کہ یا تو ان کو تھوڑا بہت مار پیٹ کر ان کو ان کی اصلاح کی جائے، یا برا بھلا کہا جائے، یا پھر ایک اضافی سزا یہ تھی کہ ان کو گھروں میں زندگی بھر بند رکھا جائے۔ لیکن بعد میں سورہ نور کی آیت نازل ہو جانے کے بعد یہ سزا منسوخ ہو گئی، کیونکہ آپ دیکھیں عورت اگر زندگی بھر اس کو گھر میں بند رکھے تو یہ بھی تو اور فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہے نا، تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جیسے مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو، اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ پھر سورہ نور میں جو تجویز فرمائی گئی ہے سزا، وہ سورہ نور کی تفصیل میں آئے گی، لیکن وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، وہاں جو تفصیل معلوم ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں یہ نہیں ملتا کہ پہلے 100 کوڑے مارے گئے اس کے بعد رجم کیا گیا، وہاں ڈائریکٹ رجم کیا گیا ہے۔ پھر اس حکم کے بعد زانی مرد اور عورت کے لیے سورہ نور میں جو سزا تجویز فرمائی، یہ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں کی آیت واللاتی سے مراد مرد اور عورت نہیں بلکہ دونوں عورتیں ہی لی ہیں کچھ لوگوں نے، جو آپس میں اسی جو بھی غلط کام ہے وہ کرتی ہیں، جسے عربی زبان میں سیاق کہتے ہیں۔ سین ہے قاف، دو نقطے والا قاف ہے اور ہے یہ، اور ہے پر کھڑا زبر ہوگا سیاق۔ جو عورتیں آپس میں ایسے کام کر کے آپس سے کام چلا لیتی ہیں، ایسی عورتوں کی سزا حبس دوام کہا گیا، یعنی ان کو گھروں میں بند رکھا جائے اور ایسی عورتوں کی کڑی نگہداشت رکھی جائے، اور یہاں پر ان کے لیے حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالی نے وہ سزا بھی بتا دی ہمیں، تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، عورتیں اگر آپس میں اس طرح کا کوئی جرم کرتی ہیں یا اس طرح کا برا کام کرتی ہیں، تو یہ گھر کے ولی کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ گھر کا ولی ان کو کیا سزا دیتا ہے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، اور تھوڑا غور سے اگر آپ سن لیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ بعض اوقات یہ کمپلین آ رہی ہے کہ جو تفسیر میں نہیں تھی بات اس کا کوشچن آ گیا ہے، جبکہ وہ تفسیر میں بات موجود ہوتی ہے لیکن سننے میں فرق ہوتا ہے۔ تو توبہ کس کی قبول ہے اور کس کی نہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے دو باتوں کی قید لگا دی ہے، یعنی وہ دو باتیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی، ادروائز نہیں۔ اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کہ ایک تو وہ گناہ از راہ نادانی ہو، یعنی جان بوجھ کر گناہ نہ کیا ہو، بس ہو گیا اتفاق سے یا غلطی سے یا نادانی میں، اور دوسرا یہ کہ اس قصور کو بعد میں، یعنی جب وہ قصور کیا گیا تھا تو قصور کرنے والے کو بعد میں خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے آگے جھک جائے، تو تب پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے برعکس یا اس کے برخلاف کرتا ہے کہ گناہ بھی جان بوجھ کر کرے اور پھر توبہ بھی کرنے میں دیر کرے، تاخیر کرے، یا بار بار گناہ کرتا جائے کہ ایک ساتھ بعد میں توبہ کر لوں گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ایک اور جو روایت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے कि जब इंसान पर नजा का आलमतारी हो जाए, यानी मौत के वक्त जिसको हम सकरात भी कहते हैं, तो ऐसा वक्त आ जाए कि जब अब उसको मौत के फरिश्ते नजर आने लगे या मौत के आसार वो देख ले, तो वो वक्त भी तौबा का खत्म हो चुका होता है, क्योंकि अब क्या हो गया, वो दारुल इम्तिहान से निकलकर आखिरत की सरहद पर खड़ा है। और तौबा क्या है, वो एक प्रैक्टिकल चीज है, अमल है वो, अब उसका वक्त गुजर चुका, लिहाजा ऐसे लोगों की तौबा भी काबिल कबूल नहीं। एक तो वो मुसलमान जो सारी उम्र गुनाह करते ही गुजार दे, उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती, और जो काफिर थे और कुफर की हालत में ही मर गए, उनके लिए भी दर्दनाक अजाब होगा। तो लिहाजा अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ मामला हो कि वो जानबूझकर गुनाह करता रहे और तौबा भी ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए फिर दर्दनाक अजाब का वादा किया जा रहा है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला जानने वाला है और हिकमत वाला है। لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते रहते हैं, हत्ता कि उनमें से किसी की मौत जब आ जाती है तो कहने लगता है कि मैं अब तौबा करता हूँ, और ना ही उन लोगों के लिए है जो कुफर की हालत में ही मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। उलाइक आतदना लहुम अजाबन अनीमा, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो जैसे कि अभी पहले वाली तौबा के बारे में जिक्र हुआ, तो इससे फिर जो मालूम हुआ कि एक तो वो लोगों की सजा, यानी एक लोग वो लोग बनते हैं या एक वो गुरोह होता है जो नादानी में गलती कर ले, और जब उसको जैसी गलती का एहसास हो फौरन तौबा कर ले, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की तौबा, अल्लाह ताला फरमाना कि अल्लाह अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ताला के जिम्मे है, ऐसे लोगों की अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। एक वो शख्स हुआ जो गुनाह कर ले और उसको जबकि मालूम भी था कि गुनाह हो चुका है, ये गुनाह है, और उसके बावजूद भी वो फिर तौबा कर लेता है, तो ऐसे के बारे में अल्लाह चाहे तो कबूल करे और चाहे तो ना कबूल करे। तीसरा वो शख्स होगा कि जिसको गुनाह भी मालूम है, जानबूझकर गुनाह करे और फिर उस पर इसरार भी करता चला जाए और तौबा में भी जल्दी ना करे, ताखिर करे, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अजाब तैयार कर रखा है। और फिर एक काफिर है जो कुफर की हालत में मरे या कुफर की हालत में जान दे, ऐसे लोगों के लिए भी अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। तो लिहाजा तौबा जो है वो कुछ शर्त के साथ उसका मामला किया गया है। हमारे यहाँ जो आमतौर पर होता है ना कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, आपने देखा होगा अंदाज, तौबा तौबा, गालों को हाथ लगा लेते हैं दोनों तरफ और कहते हैं कि तौबा तौबा, तो ये तौबा नहीं होती। तौबा तो शऊर के साथ करने वाली चीज है। अभी आप गीबत भी कर रहे हैं सामने वालों की, चुगली भी कर रहे हैं, आराम से दिल खोल कर आपने सामने वालों का सब कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, और फिर साथ में गालों को हाथ भी लगा रहे कि तौबा तौबा, तो ये तो क्या हुआ, ये तो गुनाह पर दिलेरी हुई। तौबा दरअसल एक दिल की कैफियत है वो आपके, कि आपके अंदर ये एहसास पैदा हो कि मुझसे गलती हुई है और उस गलती की इस्लाह के लिए आप आइंदा कभी ना करने की दिल में एक तरह से करना चाहिए, या तो मुसम्मम इरादा करें या कोशिश करें कि आइंदा कभी नहीं करेंगे, और एक पछतावा हो दिल में, एक अफसोस हो, एक दुख हो कि मुझसे क्या हो गया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली, अपनी उस गलती को दोहराने का दोबारा आपके दिल में इरादा ना हो, तब उस वक्त वो तौबा होती है। ये नहीं कि आपने जुबान से कह दिया, गालों पर हाथ लगा लिया तो तौबा हो गई, नहीं, तो वो गुनाह भी ना करें और इस्लाह की खातिर, यानी आइंदा ना करने के अजम के साथ अगर आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, पलटते हैं, तो तब आपकी तौबा काबिले कबूल होगी। हमारे यहाँ तो कितना आराम से कह दिया जाता है ना, तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, ये इतनी आराम से हम कह देते हैं, ठीक है गफूर रहीम है अल्लाह सुभान व तआला, लेकिन किस वक्त इंसान की नीयत देखी जाएगी कि क्या उसकी नीयत थी, किस वजह से वो कर रहा था तौबा, या किस वजह से उसने तौबा की थी, अपनी गलती की इस्लाह के लिए अपनी गलती को या फिर अपनी गलती को रिपीट करने के लिए कि चलो एक बार तौबा कर लो फिर दोबारा गुनाह कर लो फिर तौबा कर लो फिर गुनाह कर लो, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर तौबा की कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, अदरवाइज फिर अल्लाह तआला फरमा रहा है कि उन लोगों के लिए भी तौबा नहीं है जो मौत के वक्त तौबा करते हैं, उनके लिए तौबा का दरवाजा फिर बंद हो चुका होता है, या फिर जो कुफ्र की हालत में रहे हों जिन्होंने ज्यादती की हो, तो ऐसे लोगों की भी तौबा काबिले कबूल नहीं है। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ اس وقت کے ایک معاشرے کی تھوڑی سی اس میں جھلک بھی بتائی جاتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت جو ہے وہ ترکے کا مال سمجھی جاتی تھی، یعنی عورت کے بارے میں تصور یہ تھا کہ جیسے ہی عورت کا باپ یا شوہر فوت ہوتا تو اس کا بڑا بھائی یا جو میت کا بڑا بیٹا ہوتا یا اس کے میت کے بڑے بھائی یا چھوٹا بھائی جو بھی ہوتا تھا وہ اس عورت کا مالک بن بیٹھتا تھا۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، اور وہ بھی ترکہ ہی تصور کی جاتی تھی، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ غرض اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ پھر یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پوری آزادی مل گئی۔ یہ بخاری سے اس کا یہ لیا گیا ہے، کتاب التفسیر بخاری۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کے لیے کتنا بیلنس نظام مرتب کیا کہ اس کو جو ہے ایک تو گھر کی ملکہ بنایا، اس کو وراثت میں سے حصہ دیا، اور جو اس کو مال متروکہ سمجھ لیا جاتا تھا اس کو اس کی اس حیثیت کو ختم کیا گیا کہ عورت جو ہے تمہاری ملکیت میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک آزاد ہستی ہے، آزاد شخصیت کی مالک ہے۔ ہاں کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے دی ہیں کہ جہاں پر اس کو اپنے ولی کی اجازت یا ولی کے ساتھ ہی مل کر کام کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنی خود کی جائیداد نہیں رکھ سکتی، عورت کی اپنی مرضی نہیں ہے، عورت کو کچھ آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت جاہلیت کے معاشرے میں یہی رواج تھا کہ وہ لوگ عورت کے مالک بن بیٹھتے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اب اس کی بیویاں ہوتی تھیں، 3, 4, 10, 12 جو بھی تھی۔ جو بڑا بیٹا ہوتا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اس عورت کا مالک بن بیٹھتا تھا، یعنی اپنی سوتیلی ماں کا، چاہے تو خود بھی اس سے نکاح کر لیتا۔ اور اس کو بھی فحش کہا گیا ہے قرآن میں کہ اپنی باپ کی منکوہا سے نکاح کرنا، لیکن جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز جائز تھی۔ یا پھر جو میت کا بڑا بھائی ہوتا یا چھوٹا بھائی ہوتا وہ اس سے نکاح کر لیتا، یا پھر اگر وہ پسند نہ ہوتی تو اس کو ایسے بے نکاح چھوڑے رکھتے، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی۔ تو ایسی چیز کو ختم کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر حکم دیا گیا کہ عورتیں اگر خدا نہ خواستہ بدکاری کے مرتکب ہوں تب تو تم ان کو سزا دے سکتے ہو، تب تو تم ان کو گھروں میں بند کر سکتے ہو۔ ادروائز تمہیں عورتوں کو زبردستی روکے رکھنا یا صرف مال سمجھ کر ہتھیا لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا تھا عورتوں کو روکے رکھنے کا کہ اس زمانے میں مرد عورت کو طلاق نہیں دیتا تھا، اور اتنا عورت کو ستاتا، نہ اس سے جو میاں بیوی کے تعلق ہوتے ہیں وہ رکھتا تھا، اور نہ ہی اس کو بھلے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، تاکہ عورت زچ ہو کر خود اپنا کچھ مال مزید اس کو دے دے اور اس سے علیحدہ ہو جائے۔ جیسے آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر مہر بہت زیادہ باندھ لیا جاتا ہے اور اب دونوں میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے تو شوہر جو ہے وہ کہے گا کہ تم خود خلا لے لو، اور بیوی کہے گی کہ نہیں مجھے مہر کی رقم چاہیے طلاق کی صورت میں، اور اس طرح سے وہ معاملہ لٹکا رہتا ہے اور فیصلہ کچھ ہو نہیں پاتا، اور بیچاری عورت بیچ ادھر لٹکتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا कि उनको भले तरीके से रुखसत करो, बल्कि कुछ दे दिलाकर उनको रुखसत करो। अगर तुम तलाक दे भी रहे हो तो जो लुत्फ तुम उनसे उठा चुके हो, क्या तुम उनको ऐसे ही रुखसत कर दोगे? नहीं, बल्कि जो फायदा तुमने उनसे उठाया है उसकी वजह से जो हके महर है वो तो उनको देना ही देना है, लेकिन तुम अगर कोई तोहफा वगैरह दे चुके हो तो वो भी वापस ना लो। आपको मालूम होगा ना कि हदीस में जो अल्फाज आते हैं, यानी बीवी का मामला तो सबसे जुदा है। आप तो आम लोगों को ही अगर कोई तोहफा देते हैं तो वो वापस नहीं लेते ना। तो यहाँ पर जो क्या है कि तलाक देते वक्त औरत से माल हथियाने की कोशिश ना करो। और यहाँ पर सिर्फ हक के मेहर ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी जो कुछ तुम अपनी बीवियों को दे चुके हो वो हरगिज वापस नहीं लो। बीवी का तो हक भी होता है, अगर इंसान किसी दूसरे को भी देता है तो उससे वापस नहीं लेता। जैसे कि हदीस से हमें पता चलता है ना, आप लोगों ने वह हदीस सुन रखी होगी, बुखारी की हदीस है, अपने सदके और दूसरी रिवायत के मुताबिक अपने हिबा को वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो कह करके चाट लेता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ यूजुअली, ये तो जमाने जाहिलियत की एक बात बताई जा रही है, लेकिन आज भी हमारे मुसलमान मुआशरे में और खुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये आम रिवाज है कि अगर किसी को बीवी को तलाक दी जाती है तो उसका जेवर भी उसको नहीं दिया जाता जो उसको शादी के वक्त गिफ्ट किया गया था। जो बड़े महंगे महंगे ये भारी किस्म के ड्रेस होते हैं वो भी रख लिए जाते हैं। इवन शौहर की तरफ से जो भी चीजें दी जाती है ससुराल की तरफ से बहू को या शौहर की तरफ से बीवी को, वो सब की सब रख ली जाती है और खाली खुली औरत को भेज दिया जाता है तलाक देकर। तो ये तो वही हुआ ना कि आपने तोहफा दिया और तोहफा देकर खुद ही वापस ले लिया। तो यहाँ हदीस में क्या कहा गया है? तो सूरह बकरा में हमको मिलता है कि उनके साथ एहसान करो। अगर तुम कुछ उनको दे चुके थे तो तुम और मजीद उनको दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजार चुकी हैं, तुम उनसे लुत्फानंदोज हो चुके हो, तो लिहाजा कुछ ना कुछ जरूर उन्हें दो। अगर खुदा ना खास्ता वो बेदकारी करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अदरवाइज फिर कोई सूरत नहीं है तुम्हें उन पर जुल्म करने की। फइन करे तुम हुन्ना तकरहु शेय्यन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। पहले जो बात कही कि वह आशिरहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, और अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें नागवार हो मगर अल्लाह ने उसमें बहुत भलाई रखती हो। कितनी प्यारी बात है ना। अगर इस आयत को हम समझ लें या हमारे मौशरे के मर्द हजरात समझ लें, तो बहुत सारे जैसे केस होते हैं कि आज हमने जो एक मेयार बना रखा है खूबसूरती का कि अगर बस बीवी हो तो खूबसूरत, अब आप बताएं कि हर कोई अगर खूबसूरत बीवी करेगा तो जो बाकी दूसरी लड़कियां और औरतें कहाँ जाएंगी? तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई चीज तुम्हें नापसंद आए अपनी बीवी में। एक वाकया, किसी ने ऑथेंटिक वाकया बताया था और नाम लेने से उन्होंने मना किया कि बहुत ही नेक कोई आदमी थे, उनके बेटे ने उनसे कहा कि आप जो भी मेरे लिए पसंद करेंगे मैं उसी लड़की से निकाह करूंगा, क्योंकि मैंने आपकी जिंदगी देखी है कि आपने अम्मी के साथ आपकी जिंदगी किस तरह खूबसूरत और अच्छे तरीके से गुजरी। उन्होंने अपना पूरा हक अपने बाप को दे दिया कि आप पसंद करें जो लड़की, उससे मैं निकाह करूंगा। वालिद ने पसंद किया, निकाह हो गया। जब बेटे ने बीवी को देखा तो थोड़ा सा वो नाराज हो गए कि उनको बीवी पसंद नहीं आई थी, खूबसूरत नहीं थी बीवी। अब ऐसा हुआ कि वो नापसंद कर दिया उन्होंने बीवी को। जब थोड़ी देर गुजर गई, कुछ रात का हिस्सा गुजर गया, तो बीवी ने उनको उठाया और कहा कि तहज्जुद का वक्त हो चुका है और मैं उस सुन्नत पर अमल करना चाह रही हूँ कि वो, जैसे हदीस में आता है ना कि वो शौहर या बीवी जो अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए या शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए, और अगर ना उठे तो पानी छिड़के। तो ऐसे मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है, तो मैं उस सुन्नत पर अमल करना चाहती हूँ, तो लिहाजा मैं उस सुन्नत पर अमल करने की वजह से आपको उठा रही हूँ। दोनों ने मिलकर तहज्जुद पढ़ी और वो कहते कि उसके बाद जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मुझे उसकी आंखों में इतनी खूबसूरती और नूर नजर आया बहुत ज्यादा, और फिर मैंने सोच लिया कि मेरे वालिद ने मेरे लिए जो मुंतखब किया है वो बहुत ही बेहतरीन है तोहफा, यानी बीवी की सूरत में, कि अल्लाह तआला ने मुझे नेक बीवी दी। और कहा जाता है कि जो आज साउथ अफ्रीकन कंट्री में जो जितने भी स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, ये उन्हीं नेक जो मियाँ बीवी थे दोनों, उन्हीं की औलाद में से है। जो उनके बच्चे जो बने आगे निकले बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स बने। तो अल्लाह के रसूल ने कितनी सही बात इरशाद फरमाई थी ना कि बाज़ औक़ात हो सकता है तुम्हें कोई अपनी एक बीवी नापसंद हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी में तुम्हारे लिए खैर और भलाई रख दी हो। यहाँ जो आशिरहुन्ना बिलमारूफ का लफ्ज है कि उनसे भले तरीके से पेश आओ, अच्छी जिंदगी गुजारो उनके साथ। जैसे कि एक मुस्लिम की हदीस आती है सही मुस्लिम की, ला यफरत मोमिनु मोमिनतिन इनकरिहा मिन्हा खुलुकन रदिया मिन्हा आखर, कि मोमिन मर्द मोमिन औरत से यानी बीवी से बोझ ना रखे, अगर उसकी एक आदत उसे नापसंद है तो उसकी दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी। यानी मतलब यह है कि अगर औरत में बेहयाई या ऐसी कोई खयानत नहीं पाई जाती तो फिर तुम बीवी पर जबरदस्ती दस्त दराजी के बहाने नहीं ढूंढ सकते। अब अगर कुछ और कोताहियां हैं बीवी में जिनकी वजह से शौहर उसे नापसंद करता हो, तो जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए उससे, बल्कि जिंदगी गुजारना चाहिए, ना कि तलाक देने की जल्दी करे, बल्कि सब्र और बर्दाश्त से काम ले। हो सकता है अल्लाह ताला उसमें खैर कसीर पैदा फरमा दे, यानी नेक औलाद दे दे, या उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत दे, कुछ भी चीज फायदा दे सकता है अल्लाह ताला। लिहाजा आज हम मुआशरे में देखते हैं कि जब लोगों ने इस हदीस और कुरान की इस आयत के उलट काम करना शुरू किया, तो आप देखें कि आज बात बात पर तलाक हो रही है। लोग इतने जालिमाना तरीके से इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ा रहे हैं कि खुद इस्लाम को उन्होंने एक तरह से बदनाम करके रख दिया है। कि आज मीडिया पर यही बात होती है कि इस्लाम ने औरत के साथ जुल्म और ज्यादती किया है और तलाक का हक मर्द को देकर ये औरत पर जुल्म है। तो देखा जाए तो एक तरह से अल्लाह ताला ने तो यहाँ पर कहा कि वह आशिरहुन्ना बिलमारूफ, कि तुम उनके साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारो। और हदीस हमें कई अहादीस हमें मिलती है इस सिलसिले में जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्न मुआशरत की तालीम दी है। आपने ताकीद की है कि अपनी बीवियों के साथ भले तरीके से पेश आओ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, और आपने फरमाया था कि सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं, और मैं तुम्हें सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के साथ। और एक नहीं कई अहादीस हमें मिलती हैं, जैसे यह हदीस तिर्मिज़ी की हदीस है, मोमिनों में सबसे कामिल वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हैं। इसी तरह से आपने खुतबे हज्जतुल विदा के दौरान फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की जिम्मेदारी पर हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह के कलमे के साथ हलाल किया है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो। फिर अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मार सकते हो, लेकिन इस तरह नहीं कि उन्हें चोट आए। और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें दस्तूर के मुताबिक खुराक और पोशाक मुहैया करो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से बोझ न रखे, जैसे कि हदीस पहले गुजर गई। अगर एक आदत उसकी नापसंद हो तो हो सकता है दूसरी जरूर पसंद होगी। आपने फरमाया, औरत तसली की तरह है, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ दोगे, और अगर उससे फायदा उठाना चाहो तो उसी हालत में उठाओ जबकि उसमें कजी मौजूद हो। ये बुखारी की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हो सकता है कि कोई खूबसूरत बीवी चाहता था, लेकिन अब हो सकता है बीवी खूबसूरत ना हो लेकिन तालीम याफ्ता हो सकता है किफायत शुआर हो, घर के उमूर से अच्छी तरह वाकिफ हो, यानी खानदारी से खूब वाकिफ हो, तंगी तुरशी में शौहर को तंग ना करती हो बल्कि उसकी अतात गुजार और फर्माबरदार हो। अब अगर एक मर्द महज किसी औरत को इस बिना पर रिजेक्ट कर दे कि वो खूबसूरत नहीं है, तो ये तो उसके साथ ज्यादती हुई। लिहाजा सिर्फ इस बिना पर उसे छोड़ देना कि वो खूबसूरत नहीं है, ये कोई अकलमंदी नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो खूबसूरत बीवी का आप तकाजा कर रहे हो तो वह नकचढ़ी हो, या हो सकता है वो घर में उमूर खानदारी से वाकिफ ना हो, या शोहर को मुतालबा कर करके उस पर जीना हराम कर दे। लिहाजा जो भी बीवी अल्लाह ताला ने दी है उस पर किनार की जाए, उससे खुश रहा जाए, और छोटी छोटी बातों पर तलाक देने की धमकी ना दी जाए। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारा फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैया अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहो और तुमने उसे खौर ढेर सा माल क्यों न दिया हो, तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो। क्या तुम उस पर बुहतान रखकर और सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर उससे माल लेना चाहते हो? یہی جو آیت تھی کنتور، اسی بنا پر اس خاتون نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بھری محفل میں اس نے کہا تھا کہ اے عمر، جس چیز کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی ہے تم اس پر حد کیوں مقرر کر رہے ہو، یعنی مہر کے بارے میں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں یہ کہا تھا کہ اب سے کوئی بھی اس سے زیادہ مہر نہ باندھے، کیونکہ اس وقت لوگ بہت زیادہ مہر باندھنے لگے تھے. تو ایک عام خاتون نے اٹھ کر خطبے میں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا کہ تم انہیں ڈھیروں دے چکے ہو تو تم کیوں اس میں کمی کر رہے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے دین کے معاملے میں. سبحان اللہ، کیسے امیر المومنین تھے نا، کیسے اتنے بڑے صحابی تھے کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے میں ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا. اور آج تو ہم میں سے ہر عام شخص کسی کو ذرا سا اگر اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی بات بتائی جائے تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، ہم بفر اٹھتے ہیں بالکل. جیسے ہم کو کوئی ہماری غلطی بتاتا ہے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اچھا تمہاری یہ مجال تھی کہ تم نے میری غلطیوں کو بتایا، اب میں 10 غلطیاں سامنے والے کی نکال دوں گی. پھر تو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ تم ایک بیوی کی جگہ دوسری لے آؤ گے تو لہٰذا تم انہیں ڈھیروں دے چکے ہو، اب اس میں سے کچھ واپس نہ لو. اور کیا تم زبردستی کا بہتان لگا کر گناہ خرید کے تم جو ہے اسے واپس لینا چاہتے ہو؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے، کہ اگر بیوی کو طلاق دینا نہ ہوتا تو کیا کرتے تھے کہ اس کو مہر دینا پڑے گا یا کچھ اس کو دینا پڑے گا، تو اس پر زبردستی کا الزام لگا دیتے تھے، کوئی بھی تہمت لگا دیتے تھے. اور آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اکثر. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، تم انہیں ڈھیروں دے چکے ہو. لیکن پھر ایک بات آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو تم نے اپنی بیوی بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنا کر تم نے انہیں مہر دیا تھا، تو تم اب کس طرح سے واپس لے سکتے ہو وہ؟ تو لہٰذا کوئی بھی چیز جو آپ نے ہبا کی ہو بیوی کو یا مہر دیا ہو اس کو واپس نہ لیا جائے، ایون کوئی بھی شادی کے بعد جو بھی آپ نے اس کو تحفے میں دیا ہو. تو طلاق دیتے وقت ان سے کچھ واپس نہ لو، بلکہ بھلے طریقے سے ان کو رخصت کرو، بلکہ مزید کچھ اور دے دلا کر رخصت کرو. وكيف تأخذونه وقد أفدى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی تم نے جب اللہ کے ساتھ یا اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی گواہی کے ساتھ تم نے انہیں حاصل کیا تھا، تو اب تم ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ کیونکہ تم نے ان سے خود پختہ عہد لیا تھا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے. دیکھیں یہاں پر بھی فاحشہ کا لفظ آیا ہے، تو باپ کی منکوہ سے نکاح کرنا اس کو بھی فاحشہ کہا گیا، فحش. اور مقتا، مقتا کے معنی ہوتے ہیں ناپسندیدہ. میم قاف تیز کا روٹ ورڈ ہے، ایسی چیز جو بغض اور دشمنی کا سبب بنے اس کو مقتا کہا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنی باپ کی منکوہ سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی تمہاری سوتری مائیں بھی ماؤں ہی کے مقام پر ہیں، لہٰذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کرنا یا ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت باتیں ہیں. البتہ اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب سوتری ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. اللاتی اردعنکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطے کہ تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری صلب سے ہوں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، یعنی یہ بھی تم پر حرام ہے، لیکن جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے محرمات کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ محرم رشتے جن سے نکاح حرام ہے، یہ تین طرح سے ہو سکتے ہیں، ایک نسب سے، ایک سسرال سے، اور ایک رضاعت سے۔ یہ تین طریقوں سے جو رشتے ہوں گے اس میں محرم رشتے آئیں گے۔ اب یہ کون کون ہیں تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں، اس میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں آخر تک، بیٹیاں، ان میں پوتیاں نواسیاں بھی شامل ہیں آخر تک، بہنیں، ان میں سگی، اللاتی اور اخیافی بہنیں شامل ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو ورثے کے احکام میں بتایا تھا نا کہ اخیافی کون سی بہنیں، اللاتی کون سی بہنیں ہیں، سگی کون سی ہیں۔ پھر پھوپیاں، خالائیں، خواہ یہ سگی ہوں یا اخیافی یا اللاتی، سب حرام ہیں۔ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں اور رضاعت کی روح سے، وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے حرام ہیں، یہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ ساس اور سالیاں جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو، بیٹیاں اور سوتیلی بیٹیاں، بہو یعنی حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح حرام ہے، منہ والے بیٹے سے، منہ والے بیٹے کی منکوہ سے نکاح جائز ہے، لیکن حقیقی بیٹے کی جو ہے بیوی سے نکاح حرام ہے۔ پھر دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یعنی ایک وقت میں دو بہنیں بھی نکاح میں نہیں رہ سکتی، الا یہ کہ ایک کو طلاق دیا جائے اور پھر دوسری کو نکاح میں لایا جائے۔ اور اگلی جو آیت آ رہی ہے پانچویں پارے کی، اس کی روح سے تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی ابھی کوئی عورتیں کسی کے نکاح میں ہوں اور طلاق نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک جو چیز ہمیں یہاں پر، تو ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے قرآن کی روح سے کہ دو بہنیں نہیں جمع کی جا سکتی، لیکن سنت جو ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ سنت قانون بناتی ہے، شریعت جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ تو سنت کی روح سے دراصل جو بتایا گیا ہے کہ یہاں دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت ہے قرآن میں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پھوپی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا پھوپی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہ کیا جائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ سنت کیا کرتی ہے، قرآن کے احکامات کو ایکسپینڈ کرتی ہے، پھیلاتی ہے، اس میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ قرآن میں صرف دو بہنوں کو منع کیا گیا تھا، لیکن سنت میں بتایا جا رہا ہے کہ خالہ بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح پھوپی بھتیجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح رضاعت کی روح سے بھی تمام رشتے پھر محرم بن جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر میں سوار ہو کر مدینہ آپ کے پاس پہنچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یہاں پر ایک چیز اور ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک عورت کی گواہی اللہ کے رسول نے یہاں پر قبول کر لی. تو جو معاملات عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پر ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے رضاعت کے اعتبار سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کمسنی میں بھوک بند کرے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یعنی کمسنی مطلب جو 2 سال کی عمر ہوتی ہے نا دودھ پلانے کی, ہولین کاملین کہا گیا ہے, تو بچپن میں ہی دودھ پلایا گیا ہو اس عرصے کے دوران, اور جو بھوک ختم کر دے, یعنی ایک وقت کا چوسنا وہ نہیں ہوگا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ماں اگر ان کو دودھ پلانے بیٹھتی ہے تو وہ ایک ہی وقت میں کئی دفعہ منہ ہٹاتے ہیں وہاں سے, تو وہ ایسا نہیں, بلکہ ایسا دودھ جو بچے نے پیٹ بھر پیا ہو جس سے اس کی بھوک ختم ہو گئی ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو قیس کا بھائی افلح میرا رضائی چچا تھا, وہ میرے یہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی. یہ واقعہ پردے کا حکم آنے کے بعد کا ہے, لہٰذا میں نے اسے اجازت نہ دی. پھر جب اللہ کے رسول آئے تو میں نے آپ سے بیان کیا, آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اندر آنے کی اجازت دے دوں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا 2 بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. جسے بچہ ایک ہی سٹنگ میں دودھ نہیں پیتا ہے برابر, یعنی ایک سٹنگ میں مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ وہ چوس کر بند کر دے نہیں, بلکہ ایک دفعہ میں بھی اگر وہ اچھی طرح پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے تب حرمت ثابت ہوگی, ادروائز نہیں. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ قرآن میں ایک آیت اتری تھی, یعنی 10 بار دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے, پھر وہ منسوخ ہو گئی اور 5 بار کا حکم باقی رہا, اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہا, اور اسی کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہا فتویٰ دیا کرتی تھی. یہ ترمذی نے اس کو کوٹ کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کو کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے یا دودھ چوسنے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور دودھ پینے کی جو عمر قرآن میں بتائی گئی ہے ہولینی کاملین کے 2 سال تک دودھ پلانا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نسب, سحر اور رضاعت ان 3 چیزوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے, اور ان محرمات سے پھر نکاح نہیں کیا جائے گا جو یہ تمام رشتے بتائے گئے ہیں. اور جو ایک چیز یہاں پر آئی ہے, آپ نے ربائب کا لفظ سنا ہوگا نا, ربائبکم اللاتی, ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم, کہ تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں. یہاں پر آ رہا ہے کہ ایسی بیوی جس سے تم نے, یعنی تمہاری کوئی دوسری بیوی ہے, اس کی پہلے شوہر سے کوئی اور اولاد تھی, تو اس کی بیٹیوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اگر صحبت ہو چکی ہو, یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہو. اگر ایسا ہوا ہو کہ کوئی عورت ہے جس سے تم نکاح کرنا چاہ رہے تھے, اس کی بیٹی بھی ہے اور ابھی صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تو, اور پہلے کا پہلے ہی طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے ہی, تو اس صورت میں ایسی عورت کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے سسرالی اعتبار سے, یعنی بیٹے کی بہو بھی, اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے پھر بیوی کی والدہ, ساس, وہ بھی محرم میں شامل ہو جائے گی, اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر یہ کہ تم 2 بہنوں کو آپس میں جمع کرو, وہ بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح سے سمجھنے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے, اور قرآن کی آیتوں کو ہمارے دل میں اتار دے. ہم صرف علم حاصل کرنے والے نہ بنے بلکہ اس کو عمل میں لانے والے بھی بنے, اور یہ قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن حجت ثابت ہو جو ہمارے حق میں گواہی دے کہ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑا نہیں تھا بلکہ اس کو اپنائے رکھا تھا, تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں, کیونکہ اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ کس لیے ہے, کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں, اور جب تک اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں رہے گی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن اور سنت یہی 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے, آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے, اور ہم سب کے حق میں اس کو قیامت کے دن اپنی نجات کا باعث بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.